أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى قوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين سورة لقمان کے دوسرے رکوع کی کل آٹھ آیات ہیں پہلے حصے کی جو چار آیات ہیں نصف اول کی ان میں سے صرف ایک آیت ہے کہ جو حضرت لقمان کی نصیحت پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی باقی تین آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا حضرت لقمان کو ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اسے کسی کے شکر یا کسی کی طرف سے کسی بھی طرح کے حمد اور ستائش کی کوئی حاجت نہیں اس کے بعد پھر وہ نصیحت آئی جو یوں کہیے کہ سو نصیحتوں کی ایک نصیحت ہے فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے اور یہ نصیحت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ان کے انتقال کے وقت کی ہے وصیت کے انداز میں اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیو ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی ناانصافی ہے یہاں سے در حقیقت شکر کا جو لازمی تقاضا ہے ادائے حقوق اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان قاعدہ ہے کلیہ ہے فطرت کی بدیہیات میں سے تو اسی میں سے ایک تقاضا نکلتا ہے کہ پھر اس کا ایک حق آپ پر قائم ہو جاتا ہے کہ جو حق آپ کو ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تو یوں کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ایک لفظ میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے سارے حقوق اس میں آ گئے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں یہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں انشاءاللہ علیحدہ سے پورا ایک درس جو ہے اسی موضوع پر ہوگا حقیقت و احکام شرک اس کے بعد ادائے حقوق کا تذکرہ جو آیا تو اس میں والدین کا حق مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو حقوق ہے انسان پر وہ والدین کے ہیں خالق اگرچہ اللہ ہے لیکن تخلیق میں ذریعہ والدین بنے ہیں پروردگار پالنہار رزاق اللہ ہے لیکن یہ کہ انسان تک اس کی یہ تمام رزاقیت جو ہے وہ پہنچتی ہے والدین کے ذریعے سے بچپن کے اندر وہی اگر حقیقت ذریعہ بنتے ہیں اس کے پالنے اور پوسنے کا لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر والدین کا یہ حق جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حق پر دسترازی کرے اور انسان کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے تو صاف کہہ دیا گیا ان دونوں کا کہنا مت مان میری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے تمہیں بھی اور تمہارے والدین کو بھی پھر وہاں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا تھی دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کو دور کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اطاعت اور اتباع کا معاملہ در حقیقت والدین کے لیے نہیں ہے، بلکہ بتبع سبیل من انابا الیہ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. لہذا اس میں ہے در حقیقت دوسری ہدایت کے سامنے آ گئی. اب پھر حضرت لقمان کے نصائح کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ پہلے رزق کی آخری آیت اور دوسرا رزق جو ہے اس کی چاروں آیات جو ہے مشتمل ہے حضرت لقمان کی نصائح پر. کیا وہ نہیں ہے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، اگر ہو وہ، اور وہ سے مراد کیا ہے، انہا، یہ ہا جو ہے یہاں پر یہ ضمیر قصہ ہے، اس کا کوئی مرجع لفظ موجود نہیں ہے کہ کس شے کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے. یہ گویا کہ خود ایک امپلائڈ ہے، محفوظ ہے، یعنی نیکی یا بدی، انسانی عمل. اگر ہو وہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو تشریحات کی جاتی ہے تو یہ ہر زمان کے بولنے والے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے تشریحات اخذ کرتے ہیں. مثلا رائی کا دانا بہت چھوٹی چیز ہے، تو جہاں کسی شے کے بارے میں کہنا وہ بہت چھوٹی چیز ہے تو اسی رائی کے دانے کے ساتھ جو ہے تشبیہ کی جائے گی. یا ایک اور ذریعہ تھا عرب میں، یہ جو کیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں وہ ایسے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بمشکل دیکھے جا سکیں، دکھائی نہیں دیتے. ان کو ذر کہتے ہیں، اور ذر سے لفظ ذرہ بنا ہے. تو یہ لفظ جو آتا ہے سورۃ الزلزال میں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. مثقال کا لفظ یہاں بھی آیا ہے، وہاں بھی آیا ہے، ہم وزن ہونا. تو اگر نیکی یا بدی ذرے کے ہم وزن ہو یا رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر خواب ہو کسی چٹان میں ہو، کسی پہاڑ کی کوہ میں داخل ہو کر وہ عمل کیا گیا ہو، اور پھر سماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، سزا کی پیدائیوں میں یا خلا کی وسعتوں میں کہیں وہ عمل کیا گیا ہو، اور پھر الارض، یا زمین میں سرنگ لگا کر کئی گہرائی میں جا کر وہ کام کیا گیا ہو، جاتے بے اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. لے آئے گا کہ مراد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا دے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا. اعمال انسانی جو ہے وہ ضائع ہونے والی شے نہیں. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے حکمت کا جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے. حکمت کے بارے میں جو پہلی نشر تھی اس رکوع کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، حکمت فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے. فطرت اپنی سلامتی پر برقرار ہو، کج نہ ہو گئی ہو، ٹیڑھی نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو، مست نہ ہو گئی ہو، اور عقل وہ بھی صحیح سمت میں سفر کر رہی ہو، عقل سلیم ہو، اس پر خواہشات کے پردے نہ پڑ گئے ہو، شہوات نے کوئی پٹی نہ باندھ دی ہو، تعصب کی پٹی نہ بند گئی ہو. تو اب یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم مل کر حکمت تک رسائی حاصل کرے گی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے، جذبہ شکر، تشکر، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر اور امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ فطرت ہے. نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے فطرت مسخ ہو گئی، فطرت کے سوتے خشک ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں، ادھر ادھر سے پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ اگر سوتے خشک ہو گئے ہو تو پانی کہاں سے نکالیں گے آپ. تو فطرت کے سوتے خشک ہو گئے ہو تو آدمی بے حس ہو جائے گا، ناشکرا ہوگا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی. فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازمن پیدا ہو. اب عقل کا کام کیا ہے، وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانے، میرا اصل ملیم کون ہے، اصل محسن کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے، جیسے جیسے میں کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، ابتدا میں وہ سمجھتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے، وہی پالتے پوچھتے ہیں، وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں، وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت میں آمادہ ہوتے ہیں. لہٰذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک جو ہے وہ مرکوز ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، ملک، قوم، پھر یہ پوری کائنات، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے، ان سب سے جو ہے ہماری فصلیں پکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں. گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں، سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی صورت حاصل رہی ہے، اس کو حیثیت حاصل رہی ہے سورج دیوتا. یہ کہ معلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس زمین میں بسنے والوں کا، اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے، وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ انعام میں آئی ہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ساری کائنات میں جکڑی ہوئی ہے کسی ہستی کے قانون میں. وہ قانون کس نے بنایا؟ وہ کوئی ایک ہستی ہے، بس میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے. یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ ان اشکر للہ، تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے؟ اللہ ہے. اب آگے چلیے، ایک دوسری شے جو فطرت کے اندر مزمن ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، بدی ہی یاد ہے فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں، جو چیزیں بالکل از خود روشن ہیں، از خود واضح ہیں. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو گیا، اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے. اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج ہے، ثابت کرو کہ سورج ہے، وہ ثابت کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے. اسی طریقے سے جو بدی ہی یاد فطرت ہے، یہ جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں، ان کو ثبوت جو ہے درکار نہیں ہوتا. اسی طرح کی ایک شے یہ ہے کہ فطرت کے انسانی کے اندر یہ مورل لا یہ موجود ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی، فرانس نے لکھی تھی، کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ لیتی ہے. ان الحدیث بالحدیث یفلح. لیکن اس سے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول کے دباؤ کے تحت لکھی ہو، کہ اس کے خلاف بڑے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا ہو جاتا. پھر اس نے لکھا کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی، اس کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے، لازمن ہے. اس لیے کہ مورل لا ود ان، ہمارے اندر جو ہے مورل لا وہ موجود ہے، جس کاری ہے بن دباؤ اینڈ دی مورل لا ود ان. ہمارے سروں کے اوپر جو ستاروں بھرا آسمان ہے، یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے. منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے. اور مورل لا ود ان، یہ مورل لا کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، ملائی ملائی ہے، برائی برائی ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص مطالبہ کرے، ثابت کرو، ثابت کرو کہ سچ بولنا اچھا ہے، ثابت کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے، تو اس بحث کے اندر تھوڑے سے جائیں گے، بات حل نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے. اپنے سر جڑا جھکاؤ، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سنا دے زندگی، اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقولہ عام بھی ہے، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے. نہ کوئی خیر خیر ہے، نہ کوئی شر شر ہے، یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے. گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا اخلاقیات کی جو ہے جڑے کھود دینے والی بات ہے. لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نہیں, گڈ اور ایون, اچھائی اور برائی, یہ در حقیقت مستقل اقدار ہے اور نفس انسانی کے اندر ودیت شدہ ہوتی ہے. نفس انسانی کے اندر, صرف روح میں نہیں, یہ نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جو ہے والشمس وضحاها, اس کا مرکزی مضمون یہ ہے, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہ مرکز ہے اس کا, یہ عبود ہے, شاہد ہے وہ نفس, یا قسم ہے اس نفس کی, اور جو اللہ نے اس کو بنایا, سنوارا, تصفیہ کیا, اسے درست کیا, نکس سے درست کیا, اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوا کا علم کہ یہ بات اچھی ہے, یہ بری ہے, یہ تقوا کی بات ہے اور یہ فجور اور فسوق کی بات ہے. یہ ہم نے الہامی طور کو مدیت کر دیا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہو گئی, یہ تو ہے فطرت کی بات. اب عقل کی بات آتی ہے اس میں. عقل جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے اس کائنات کے اندر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر, اس پوری کائنات میں کوئی شے بیکار, بے مقصد, بے نتیجہ نہیں ہے. گھاس کے ایک دن کو کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے. ہر شے کا اپنا ایک فنکشن ہے. یہ چیڑیاں جو ہے یہ بھی وہ فنکشن جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. ہر شے, ہر مخلوق, چھوٹی بڑی, ہر شے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ ہے, نتیجہ کیس ہے. سارے عبث یہاں نہیں ہے. ربنا ما خلق ہذا باطلا, پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اب حسب تو مندما خلقنا کم آبس ماننا کو ملے نا لاتور جاؤ, کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں آبس پیدا کیا, بیکار پیدا کیا؟ نہیں. جب کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں, تو یہ نیکی اور بدی کا جو سلسلہ ہمارے اندر موجود ہے, اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نکلتا نظر نہیں آتا. نیکو کاروں کے لیے بس اوقات تکالیف ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں. سچ بولیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے, اور جھوٹ بولے تو آپ جیل جانے سے بچ سکتے ہیں. آپ اگر کوئی کلمہ خیر کہتے ہیں, ہو سکتا ہے ریزنٹمنٹ ہو, شدید جو ہے آپ کے خلاف رد عمل آئے. اگر کسی کو کسی بات پر ٹوک دیتے ہیں غلط بات پر, تو پھر تو یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے جانا شاید مشکل ہو جائے. اور دنیا کے اندر جن کے کوئی اسکروپلز نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی اسکروپلز نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, بلکہ یہ کہ داؤ جو لگ جائے, جس وقت لگ جائے, جس طور سے لگ جائے, داؤ لگاؤ, حلال حرام, غلط صحیح, جائز ناجائز, اس سے کوئی بحث نہیں. وہ عیش کر رہے, دندناتے پھر رہے ہیں, ان کی آتے عزت بھی ہے, جانتے بھی ہیں کہ ان صاحب کے پاس جو رقم آئی ہے یہ سب کی سب سمگلنگ کی ہے, یا ان کے پاس جو دولت نظر آ رہی ہے یہ سب ہیروئن کی ٹریڈ کی ہے. لیکن پھر بھی عزت انہیں کی ہے, سلام انہیں کو کیا جاتا ہے. نیکوکاروں کے لیے یہاں پر دو وقت کی سوکھی روٹی مشکل ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے, مورل لا کے اعتبار سے, یہ دنیا نامکمل ہے. فزیکل لا کے اعتبار سے یہ مکمل ہے. آپ سنچیا کھائیں گے مر جائیں گے, لیکن آپ کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. معلوم ہوا مورل لا یہاں افیکٹو نہیں ہے, نتیجہ خیز نہیں ہے, اس کے نتائج نہیں نکل رہے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم از گندم میں رویت, جو سے جو, گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے, جو سے جو پیدا ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو گیا کہ بھلوں کے لیے تکالیف اور مسائل, مصیبتیں, اور جو کسی بھی اخلاقی اصول کے پابند نہیں, ان کے لیے عیش, آرام, ان کے لیے دنیا میں عزت, وقار, سربلندی, یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے ایسا؟ واقعہ یہی ہے. لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے اس میں اس مورل لا کے تقاضے پورے ہوں. یہ ہے وہ سارا فطرت اور منطق کا اور عقل کا ارتباط جس سے معاذ کا تصور بڑھتا ہے. یہ دنیا جو ہے فزیکل لا کے اعتبار سے مکمل ہے, نتیجہ خیز ہے. فزیکل لا آپ اندازہ رکھیے اپنی زبان پر, زبان جل جائے گی. آپ نے جھوٹ بولا, جھوٹی قسم کھائی, زبان سے چھالا تک نہیں نکلے گا. پھر وہی بات میں دور آ رہا ہوں. فزیکل لا کے اعتبار سے دنیا مکمل, اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن مورن نوت کے اعتبار سے نامکمل. لہذا کوئی اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ یہ جو عادل ہے, قائم بالقسط ہے, جو انصاف کرنے والا ہے, وہ در حقیقت پھر ہر ایک کو جو اس کا حق ہے, حق بحقدار رسید والا معاملہ کرے, نیکوکاروں کو وہاں پر بدلہ ملے, ان کے لیے خلعتیں ہیں اور ان کو جنتوں کے اندر رکھا جائے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے, نوٹ کیجئے, کیونکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے, لہذا یہاں پر معاذ کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آ گیا ہے, لیکن معاذ کے ضمن میں بعد سے بعد الموت, حشر و نشر, حساب اعمال, پل صراط, جنت اور دوزخ, ان کا کوئی ذکر نہیں. اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نبوت کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں, یہ صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی. فطرت اور عقل دونوں کے انتظار سے جو حکمت وجود میں آتی ہے وہ ادھر تو اشارے کر دیتی ہے کہ نہیں, انسانی اعمال ضائع ہونے والی شاید نہیں ہے, لازمن نتیجہ نکلنا چاہیے, لازمن نکلنا چاہیے, لازمن نکلنا چاہیے. اور کوئی عمل کا کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو ضائع نہیں ہوگا. یا بنیا انہا ان تک مثال حبت من خردل, اے میرے بچے خانے کی اور مری, وہ ہو ایک رائی کے دانے کے ہم وزن, فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض, پھر وہ کسی چٹان کے اندر وہ عمل کیا گیا ہو, یا کہیں آسمانوں میں, کئی فضاؤں میں, خلا کی پہنائیوں میں, مسٹوں میں کیا گیا ہو, اور یا یہ کہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو, اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف الخبیر, یقین اللہ لطیف ہے, نہایت باریک بین ہے, اس کی نگاہ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ باخبر ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ ہے حکمت لقمانی کا دوسرا اہم حصہ. پہلا انشکر للہ, اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا کیا ہے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, ان نشرک کا نظر منافی, وہ بھی فطرت انسانی اور اپنے شریف ان دو کے امتزاج سے وجود میں آنے والے نتائج تھے. اسی طرح اب یہ معاد کا اجمالی تصور, یہ تفصیلی رکھا نہیں ہے, جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا حضور کا خطبہ, اب حضور نبی کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. خدا کی قسم تم سب پر موت تاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو, اور پھر تم سب ایک روز اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو, پھر تمہارا حساب کیا جائے گا, محاسبہ ہوگا تمہارے اعمال کا جو کچھ تم کر رہے ہو, اور اس کے بعد تمہیں بدلہ ملے گا. تجھ زمن نہ دل احسان احسانم, بلائی کا بلا بدلہ ملے گا, وہ بسو سوا, اور برائی کا برا بدلہ ملے گا. اور وہ بلا بدلہ کیا ہے, وہ نہال جنت نہ بدا, وہ جنت ہے ہمیشہ آبیش کے لیے, اولا نار نہ بدا, یا پھر جہنم ہے ہمیشہ آبیش کے لیے. یہ تفاصیل جو ہے یہ در حقیقت وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے, یہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا. محض حکمت کی بنیاد پر یہ تفاصیل علم میں نہیں آ سکتی, لیکن ایک بات موٹی جو اس کا اصل لب نباب ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے, ان کے نتائج نکل کر رہیں گے, اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا, خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب آگے چلیے, یہ تو گویا کہ بحث ہو گئی سورہ والعصر میں جو ایمان کی بحث تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, اب ایمان میں یہاں ایمان باللہ اور توحید اس کا معاملہ آ گیا, ایمان بالمعاد اس کا تذکرہ ہو گیا, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسل اور انبیاء اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ نبی ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو ایک حکیم انسان ہے, دانا انسان ہے, اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اپنے سلیم سے کام لے کر ان بنیادی حقائق پر پہنچے. لہذا اس کے بعد آ رہا ہے وعمل الصالحات, عمل صالح کے ضمن میں یہاں ایک بات تو ابھی اسی آیت کے اندر اگلی جو ہے آ رہی ہے، اس کے بعد دو باتیں جو ہیں اگلی دو آیات میں آئیں گی. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھیو. اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ نماز سے مراد وہ نماز تو نہیں ہو سکتی کہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں. یہ نماز جو ہے یہ تو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کی کیا شکل تھی ہمیں پورے طور پہ معلوم بھی نہیں ہے. ظاہر بات یہ نہیں تھی کہ جو ہمیں عطا ہوئی سلو کما رہے تو منہ نہیں اسر تھی. لوگوں نماز پڑھا کرو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہمارے لیے تو نماز کی ہے یہ پانچ نمازیں ہیں، یا کوئی اور اگر نفلی نمازیں پڑھنا چاہے تو دو یا تین اور ہیں. لیکن یہ کہ سلاد کا اصل مفہوم کیا ہوگا یہاں پر، اس میں ہمیں لغت کی طرف جانا پڑے گا. سلاد لغت کے اعتبار سے دو بنیادی مفہوم میں پر آبی ہے یہ لفظ. ایک ایقاد النار، آگ جلانا، حرارت پیدا کرنا. اسی سے لفظ بنا ہے اصطلاح توئے کے ساتھ. ویسے بار اتحاد ہے لیکن سواد کی مناسبت سے تا جو ہے وہ سو میں بدل گیا ہے، اصطلاح تاپنا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النمل میں بھی اور سورۃ القصص میں بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ آگ ہے کہیں نظر آ رہی ہے، اور وہ رات بڑی سرد تھی بہت اور تاریکی تھی، اور وہ کہیں بھٹک بھی گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے. تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، اہلیہ بھی تھی، چار بچے بھی ساتھ تھے، ان کو لے کر جا رہے تھے واپس، کہ آپ یہاں رکیے، مجھے آگ نظر آئی ہے. ہندی آدت سنا رہا لالی آج تم دیا خبر اور خبر سے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی انگارا لے آؤں، کوئی چنگاری لے آؤں. لعلکم تسقلون، تاکہ تم تاپ سکو، حرارت حاصل کر سکو. تو ایقاد النار، آگ جلانا تاکہ حرارت حاصل کی جا سکے، گرمی حاصل کی جا سکے، یہ ایک بنیادی مفہوم ہے صلاح کا. دوسرا مفہوم ہے جس پر اجماع اہل لغت کا کہ صلاح کا لفظ آتا ہے دعا کے لیے. دعا اور مناجات اور تبریک اور تمجید، ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ کہ دعا کے ذریعے سے، اس لیے کہ صلاح ہماری جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل اس کا مرکزی جو جز ہے، بلکہ کہیے جزول یا لا ینفق ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. لا صلاح لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضور نے فرمایا جس طرح سے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اس کی کوئی نماز نہیں ہوئی. یہ دوسرا مسئلہ ہے اختلافی، کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آیا آپ کو بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں سورہ فاتحہ، یا امام کی قرآت ہی وہ آپ کے لیے بھی کفایت کر جائے گی. تو مختلف آ رہا ہے، لیکن وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ سب کے نزدیک طے شدہ ہے، متفق علیہ ہے کہ نماز کا جزو لا ینفق سورہ فاتحہ ہے. بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو کہا گیا ہے کہ یہی اصل نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مسلم شریف میں جو آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم تو صلاح کا بینی و آپ کی جسفین، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تفصیل کر لیا ہے. اور اس کے بعد تفصیل آتی ہے، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اتنا علی عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس طریقے سے گویا کہ ہر ٹکڑے کے ساتھ جواب آتا ہے. اور لیکن یہ کہ آخری حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس سے مانگا. تو قسم تو صلاح کا بینی و بین عبدی جسین میں پھر پوری شرح جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ دعا ہے. تو صلاح کے یہ دو مفہوم ہیں، ان کے درمیان سب کیا اس کو سمجھنا چاہیے. در حقیقت انسان کی روح اور ذات باری تعالی، ان کے مابین ایک ربط اور تعلق قائم رہنا چاہیے، غیر برعی نظر نہیں آتا. لیکن یہ روح انسانی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ولیت کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی ہے. یہ سرون کال روح، انہیں روح بن امر ربی. تو ہر روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. جس کے لیے کہ میں سادہ کی ایک تشبیہ دیا کرتا ہوں جیسے کہ سورج اور اس کی کرنیں کروڑ ہاں بھی چلی آئی ہے زمین تک پہنچ گئی, لیکن سورج سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا, سورج سے تعلق برقرار ہے, چاہے یہاں آ گئی ہے کروڑوں میل سفر کر کے. اسی طریقے سے روح انسانی کا تعلق جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. البتہ غفلت کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ یہ تعلق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, اس کے اندر وہ حرارت نہیں رہتی, وہ گرم جوشی نہیں رہتی, وہ محبت اور عشق خداوندی کی گرمی جو ہونی چاہیے. شاد باد ہے عشق خوش سودا ماں, اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. یہ مولانا روح فرما رہے کہ میرے تو تمام بیماریوں کا جو اصل طبیب ہے معالج ہے وہ عشق خداوندی اللہ کی محبت. اور علامہ اقبال نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرو بھی بت قدائے تصورات. یہ تمام جو ہے روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے, جس کو کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو واقعی صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. یہ محبت کا رشتہ جب تک استوار نہ ہو, یہ اس میں حرارت موجود نہ ہو, تو چاہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن یہ رسومات بن کر رہے گا. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اندر سے وہ شے نکل گئی, عشق کی تیرے جگر دار اڑا لی کس نے. یہ اندر سے جب وہ عشق کی تیر نکل گئی تو جیسا کہ کہا اقبال ہی نے, شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. ہو تو رہی ہے اٹھک بیٹھک مشقت ہو رہی ہے, لیکن وہ شوق وہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کون سوا اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ثواب تو ملے گا. آپ نے محنت کی ہے, آپ نے وقت نکالا ہے, آپ نے اس کے لیے جو ہے اپنی مصروفیات کو پیچھے ڈال کر اور آپ نے نماز کے لیے حاضری دی ہے مسجد میں آئے تو ثواب ملے گا, لیکن وہ نماز کی اصل روح نہیں ہے. تو یہاں جو کہہ رہے ہیں حضرت رحمان اپنے بیٹے تھے کہ اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ ایک مسلسل, اب جس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہاٹ لائن جو آج کل استعمال ہوتی ہے, جب تک ایک ہاٹ لائن برقرار نہیں رہے گی, اسی لیے وہ حرارت کے لیے نظر آیا صلات. صلات وہ ہے در حقیقت جو اپنی روح کے اعتبار سے بندے اور رب کے درمیان ایک ہاٹ لائن کا یعنی ایک کام کرنے والی چھ ہے. اسی لیے فرمایا گیا صلات معراج المومنین, یہ نماز جو ہے اہل ایمان کے لیے معراج کے حق میں, معراج کے درجے میں. معراج میں مکالمہ ہوا تھا اور یہی مکالمہ نماز میں ہوتا ہے, میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتا ہے اصلاح علی عبدی, میرے بندے نے میری صدا کی. پھر بندہ کہتا ہے اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ, تو اللہ فرماتا ہَذَا مَا بَیْنِی وَبَیْنَ عَبْدِی, یہ ایک معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. بھلے عبدی ما سال, بندہ کہہ رہا میں تیری ہی بندگی کروں گا اور کرتا رہوں گا اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا. اللہ فرماتا یہ میرے اور اس کے درمیان عہد ہے, ہَذَا مَا بَیْنِی وَبَیْنَ عَبْدِی, یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ایک عہد ہے, قول و قرار ہے, معاہدہ ہے, میثاق ہے. بھلے عبدی ما سال, اور میں اپنے بندے کو دوں گا اور یا میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مانگا ہے. تو یہ مکالمہ چل رہا ہے, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں کتاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. یہ انسان بسا اوقات نماز میں اور خاص طور پر تنہائی کی نماز, نماز با جماعت میں یہ کیفیت بہت کم جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. نماز با جماعت کے کچھ اور ہیں کہ جو مصلحتیں ہیں, اس کے فوائد ہیں, وہ ایک نظم پیدا کرنا اور ایک معاشرے کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کر دینا, ایک خاص ثقافت پر مرور کار لے آنا, یہ در حقیقت اس کے خارجی اور اجتماعی جو ہے وہ مفادات اور مسکاتے ہیں بہت زیادہ غالب ہیں اس کے اوپر. اس میں جو ہے وہ داخلی رابطہ جو ہے انسان کا وہ اتنا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کسی وقت آپ کو آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ تصویر اور کہیں رکوع کے اندر, امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ, اور آپ کو سر اٹھانا پڑے گا اب چاہے وہ آپ کی طبیعت کر رہی تھی سجدے بھی اندر سب رکھ کر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ابھی طویل ہو سجدہ، میں نے اپنے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے تو میرا یہ سجدہ طویل رہے گی، تو حکم ہوگا امام کا، اللہ اکبر اور آپ کو سر اٹھانا ہوگا. تو وہاں ڈسپلن، نظم، اجتماعیت، تنظیم، معاشرے کی ایک ثقافت، ایک خاص رنگ، یہ اس کی برکات اجتماعی جو ہے وہ زیادہ پیش نظر ہے باجماعت نماز میں اور فرض نماز میں. یہ جو چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ نفلی نمازوں میں ہوتی ہیں، انفرادی، انسان اکیلا ہو، تنہا ہو اور کوئی اس کے آگے پیچھے موجود نہ ہو، دائیں بائیں موجود نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت جو ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی لیے ضمن میں تہجد کی نماز جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے انسان کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی چیز وہ جو ہے حائل نہیں ہے، کوئی درمیان میں جو ہے حارج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ براہ راست جیسا کہ سورہ مزمل میں فرمایا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو بات کہی جاتی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، سیدھا کلام جاتا ہے. یا بنیا اپنی سلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے کہ ایک ہے لفظ مسلم، قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ پر مقام مدح میں آیا ہے لیکن اکثر جگہوں پر جو ہے یہ ضم میں آتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب یہ غفلت دونوں طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے، آپ پر وقت ادا نہیں کر رہے، آپ کی زندگی کا وہ ذرا حقیقت دھرا نہیں بنا ہے کہ اسی کے پھر زندگی گھوم رہی ہو، نماز با جماعت کا ادا نہیں کر رہے. ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس سے غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے کہیں اور ہے، ذہن میں کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی اور خیالات ہیں جن کا کھاتا پتا ہوا ہے. تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. لیکن یہ جو اقامت الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ در حقیقت اس سے بہت زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے، بہت مفہوم اس کے اندر، یہ پورا نظام اس کا قائم رکھو. یہ گویا کہ ہماری زندگی کی اب اس وقت واقعات جو لوگ نماز کا کسی درجے میں بھی حق ادا کرتے ہیں، ان کا پورا جو 24 گھنٹے کا نظام ہے وہ نمازوں کے حلاوے کے حوالے سے ان کا سارا نظم الاوقات ہے وہ بنتا ہے. کسی کو وقت دینا ہے ملاقات کے لیے تو فلاں نماز کے بعد، کہیں جانا ہے تو فلاں نماز کے بعد، اس لیے کہتا نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے باجماعت اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے. لیکن یہ ہوتا ہے تب جب اس کی پوری پابندی کی جا رہی ہے. یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا. امام راغب نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن حوالہ نہیں دیا ہے، ان المصلین کثیر والمقیمین لها قلیل. نماز پڑھنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے، قائم کرنے والے بہت کم تعداد میں. تو نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم رکھنا اور ہے. یا بنی آخر الصلاہ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. اب یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک نئی اصطلاح ہے جس سے کہ ہم اس وقت جو ہے متعارف ہو رہے ہیں. سورۃ العصر میں کیا آیا تھا، وتواصوا بالحق الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کے بعد وتواصوا بالحق، وہ حق کی باہم ایک دوسرے کو وصیت کریں، تاکید کریں، حق کا بول بالا کریں، حق کی پرچار کریں، حق کو عام کریں، حق کو پھیلائیں. یہاں اس کے لیے اصطلاح آ گئی ہے، اس کی بحث کر رہا ہوں. یہ قرآن مجید کی اہم اصطلاحات میں سے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 10 مرتبہ جوڑے کی شکل میں آیا. یہ جوڑا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے. اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ایک خیال ہو گیا ہے غلط، یہ لائق ہو گیا ہے کہ لوگوں پر خام خواہ ان کے غلط کاموں پر تنقید کرنے کا، ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے. اس سے بہتر یہ کہ بس بھلائی کی تلقین کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، بھلائی کی طرف آئیں گے تو خود بخود برائیاں کھٹ کھٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ فلسفہ بنیادی طور پر حکمت خداوندی کے خلاف ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ اصطلاح جوڑے کی شکل میں نہ آتی، 10 مرتبہ. اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ اصطلاح ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا. اب یہاں بھی وہ فطرت کی بات آ جائے گی تیسرے درجے میں. یہاں نیکی کا لفظ ہے, معروف کا لفظ ہے, معروف کسے کہتے ہیں؟ فطرت کے نزدیک پہچانی ہوئی ہے, فطرت جسے پہچانتی ہے کہ یہ اچھی ہے. معرفت کے معنی پہچان ہے. فطرت کے اندر جو ہے یہ معرفت اور یہ پہچان یہ ودیعت شدہ ہے. فطرت سرٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے, اور فطرت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں یہ برا ہے. اس سے عبادت کرتی ہے فطرت, برائی سے فطرت انسانی جو ہے اگر وہ اپنے صحت پر برقرار ہے. فطرت کروں گا جو میں بار بار دہراتا ہوں, فطرت مست نہیں ہو جاتی ہے. غلط کام کرتے 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 فطرت مست ہو جاتی ہے, روح مر جاتی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا مثال دے کر کہ اگر ایک شخص کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جائے گا, لیکن نہیں کرتا پھر کرتا ہے برا کام, پھر ایک داغ اور پڑ جائے گا, پھر کرتا ہے پھر داغ, پھر کرتا ہے پھر داغ, ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے اپنی مٹھی بند کر کے یوں دکھایا, پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے, یعنی اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی پر پھر ہوتا ہے جیسے تھیلی کو بند کرنے کے بعد مہر لگائی جاتی ہے, خط کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے, ایسے ہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اس کے بعد دلوں کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے. یہ کیفیت جو ہے یہ ہے فطرت کے مست ہو جانے کا وہ مرحلہ, کہ جس میں فطرت مست ہو گئی, ضمیر مر گیا, روح مردہ ہو گئی. لیکن اس سے پہلے پہلے جب تک یہ ضمیر زندہ ہے, روح میں ابھی زندگی ہے, اے جنہیں زندہ تو نہ مر جائے, مجھے یہ ڈر ہے جنہیں زندہ تو نہ مر جائے, یہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو دل جب تک زندہ ہے اور جب تک کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ برقرار ہے, تو وہ پہچانتا ہے کہ ہاں یہ اچھی شے ہے. اس پہچان کے لفظ کو معروف پہچانی شے, جانی پہچانی شے. اچھا اس کو بھی دیکھیے, ایک بڑی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا الاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ. گناہ یہ ہے کہ جس پر تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ما حاق فی صدرک, تمہارے دل کا اطمینان جو ہے وہ منتشر ہو جائے, اس میں بے چینی پیدا ہو جائے, خلجان پیدا ہو جائے. وکرہت ان یطلع علیہ, اور تم اسے ناپسند کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اب یہ گویا کہ دونوں اعتبارات سے انفرادی سطح پر بھی فطرت انسانی جو ہے وہی طے کرے گی کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. جو اس کی جانی پہچانی کیا ہے وہ معروف ہے, اور جو جس سے وہ عبا کرتی ہے, جس سے انکار کرتی ہے, نہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے, برا کام ہے, وہ منکر ہے. اور اجتماعی سطح پر بھی ایک معاشرہ جو صحیح بنیادوں پر استوار ہو چکا ہو, اس معاشرے میں آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ معاشرے کے اندر نیکی کا ایک تصور قائم ہوگا, اور آپ نہیں چاہیں گے اگر آپ سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے تو آپ چاہیں گے لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے, کیونکہ لوگوں کا فیصلہ بحثیت مجبوری درست ہوگا اس کے بارے میں. تو گویا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے ان دی ہیومن نیچر ایز ویل ایز ہیومن سوسائٹی. انسانی معاشرہ بھی صحیح حکم لگاتا ہے, خیر کو خیر اور شر کو شر کہتا ہے. بکرے کا جو تنا آلے, یہ موضوع انشاءاللہ اگلی نشست میں جاری رہے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.